اور گناہ سے بچنا اگر ہے اور تقویٰ کی دولت حاصل کرنی ہے تو جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کریں گے اس وقت تک تقویٰ کی دولت حاصل کرنا مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے. اس لیے کہ یہ آیت اللہ تعالی نے جو نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ خدائی منشور نازل کر دیا کہ اگر تم ہم کو پانا چاہتے ہو، اگر کیونکہ اللہ کو کیسے پا سکتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون، میرا کوئی دوست نہیں ہے، یعنی مجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ متقی نہ ہو جائے. متقی اس کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں. لاکھ عبادت کرو، تلاوت کرو، نماز پڑھو، تہجد گزاری کرو، لیکن اگر گناہ سے نہیں بچتے تو تم میری دوستی حاصل نہیں کر سکتے، مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. خواب و خیال ہے، ہاں ہم خدا خواہی و ہم دنیا ہوں، یہ خیال کو محالت کہ تم چاہتے ہو کہ ہم دنیا داری بھی نبھاتے رہیں، چھپ چھپ کے غیروں سے ملتے بھی رہیں، دشمنوں اللہ کے دشمنوں سے ملتے رہیں اور نامحرموں سے ملتے رہیں اور ساتھ میں ہمیں ہم اللہ والے بھی ہو جائیں، تو یہی خیالت کو محالت کو جنو، یہ پاگل پن ہے، بیکار ہے تمہارے یہ سوچ میں جب تک کہ گناہ سے نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ منشور پہ نازل کر دیا کہ اگر تمہیں تقویٰ اختیار کرنا ہے، جو باعث ولایت علیہ ہے، اللہ کی سب سے اعلیٰ درجے کی دوستی، جتنا اعلیٰ تقویٰ ہوگا اتنی ہی اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ولایت، اللہ کی دوستی اس کو حاصل ہوگی. تو اگر تم چاہتے ہو ہم تک پہنچنا تو تم خدا والوں کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو، جو متقین ہیں، صادقین ہیں، تو تمہارے اندر بھی وہ تقویٰ منتقل ہو جائے گا. مدارس سے علوم حاصل ہوں گے اور اللہ والوں کی صحبتوں سے ان علوم پر عمل کی توفیق اور ان پر عمل کا حوصلہ اور اخلاص نصیب ہوگا. اخلاص جو بنیاد ہے اعمال کی قبولیت، اگر اخلاص نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں. تو اخلاص بھی اولیاء اللہ کی صحبتوں سے حاصل ہوتا ہے. کسی پیر کامل سے تعلق کرنے کے بعد جب اس کی رائے پر چلنا، اپنی رائے کو اس کی رائے میں فنا کرنا، اور جو ذکر و معمولات وہ بتائے اور جو تدابیر اور جو معمولات میں وہ رد و بدل کرے اس پر پوری طریقے سے عمل کرنا، چند ہی دن کے اندر خود ہی کو مشاہدہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جہاں پھر جانے جہاں پھر جانے جانا کر دیا. حامل درد اہل نسبت کو خلق کہتی ہے دل سے یزدانی، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، پائے گا کیسے ذل رحمانی. ذل رحمانی اللہ کا سایہ، اللہ کی رحمت کا سایہ کیسے پائے گا جو کسی کو اپنا بڑا نہ بنانا چاہتا ہے اور اپنے اکیلے راستہ طے کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ نہیں پا سکے. شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، پائے گا کیسے دل رحمانی. فسق کرتا ہے دور منزل سے، فسق مانے گناہ، فسق کرتا ہے دور منزل سے، فسق کرتا ہے دور منزل سے، پیر تیرا ہو گر چلا سانی، پیر تیرا ہو گر چلا سانی. اب کتنے بڑے پیر سے بیعت ہو جاتے ہیں بعض لوگ، جو بڑے بڑے علماء اللہ والے ہیں ان سے بیعت ہو گئے، بھائی ہم فلاں صاحب سے بیعت ہیں، فلاں بڑے پیر صاحب سے بیعت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تعلق نہیں کیا، تعلق ہی نہیں، بس بیعت ہو کے بیٹھ گئے اور جو چاہ جو بھی چاہ منمانی زندگی گزارنے لگے، تو اس میں پیر کا کیا قصور ہے بھائی؟ پیر کرنے کے بعد پیر کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کہ اس کو خواجہ صاحب نے فرمایا، پیر کے ہیں تین حق رکھ ان کو یاد، پیر کے ہیں تین حق رکھ ان کو یاد، اطلاع انتیاز، اپنے حالات کی اطلاع کرنا. یہ پیر کا بڑا حق یہ نہیں ہے کہ اس کو ہدیے دے دینا اور اس کو بیانات کے لیے بلانا، ٹھیک ہے یہ تو مبارک بات ہے، لیکن اصل کام کرنے پر کیا ہے کہ اطلاع، اپنے حالات کی اطلاع کرنا کہ ہم کو فلاں فلاں گناہ کی عادت ہے، فلاں معاملے میں ہم کیا کریں، کیسے گناہ سے بچیں، نوکری کے معاملے میں، گھریلو رشتے داری کے معاملے میں، اور لوگوں سے معاملات کے بارے میں، گھر کے اندر کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، یہ سارے حالات کی اطلاع کرنا. اطلاع کرنے کے بعد جو شیخ تجویز کرے، کہ بھئی آپ اس معاملے میں ایسا کریں یا گناہ گناہ کی عادت ہے تو اس کی یہ تدبیر ہے آپ ایسی تدبیر کریں اس کو اپنے اوپر پابند کریں کچھ نفلی جرمانہ بتا دے گا کہ بھئی اگر یہ غلطی ہو جائے تو دو رکعت چار رکعت پڑھ کر توبہ کریں اور کچھ صدقہ بھی کر دیں اس قسم کی تدابیر وہ بتاتا ہے غصہ بھیجا کسی پر کر دیا تو اپنے سے بڑا ہے اس سے اس کے پیر پکڑ کے معافی مانگے اور اگر چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ الگ سلوک ہے اس کا طریقہ اور ہے معافی مانگنا جو ہے چھوٹوں سے ٹھیک نہیں ہے ان کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ طریقے تدابیر بزرگوں کے بتائے ہوئے الہامی طریقے ہوتے ہیں یہ پیر بتاتا ہے چند دن اس پر عمل کرنے سے گناہ کی عادت چھوٹ جاتی ہے اور پیری مریدی کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر جتنے گناہوں کی عادتیں ہیں وہ گناہوں کو ہم چھوڑ دیں تاکہ ہم متقی بن جائیں اور متقی کا انعام کیا ہے اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ والا ہو گیا بس تو اسی کو کہتی ہے خلق کہتی ہے جس دانی یعنی اللہ والے ہوئے اور جو شیخ کامل سے مستغنی ہے اس کے اندر تکبر کا خطرہ عجب کا خطرہ غیر اخلاص کا خطرہ ریا کا خطرہ ہر وقت یہ خطرات اس پر منڈلاتے رہتے ہیں اور معلوم ہوا کہ بہت عبادات کی اور خدا نخواستہ اللہ کے اندر پیشی ہو تو معلوم ہوا کہ یہ تو ساری رضائل کی نظر ہو گئے جو بڑے بڑے گناہ تھے بڑے بڑے گناہ ہماری نیکیوں کو کھا گئے مثلاً تکبر ہے تکبر جس میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس شخص کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے اب بتائیے کتنا خطرناک مرض ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا اسی کی ایک شاخ بھیجا غصہ کرنا ہے اس طرح کے مریض ہوتے ہیں بہت سے لوگ ذرا ذرا سی بات پہ غصہ شروع کر دیتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے گالیاں بھی بجنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ برے برے اخلاق ہیں ان برے برے اخلاق سے اپنے دل کو ہمیں صاف کرنا ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل جو ہے وہ اللہ کے رہنے پر ہے دل جب پاک صاف ہوگا فرمایا کہ جس طرح ایک کمرے کے اندر کوئی میت رکھی ہوئی ہو مردہ لاش ہو اور ساتھ میں کوئی دسترخوان بچھا کر آپ کو کہے قورمہ بریانی بڑی خوشبودار آئی ہے آئیے ذرا کھائیے اور یہاں برابر میں لاش رکھی ہے آپ کھانا پسند کریں گے کسی کا دل چاہے گا کہ ہم کھانا کھائیں خوشبودار کہیں گے بھائی پہلے اس کو مردار کو نکالو پھر اس کے بعد ہم کچھ کر سکتے ہیں بھائی کبھی یقین ہو رہی اس کے ساتھ تو دل جو ہے ہم اپنی ذات میں اتنے لطیف ہیں کہ ہم اس مردہ لاش کو ہوتے ہوئے کھانا پسند نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کتنی لطیف ذات ہے اللہ تعالیٰ کیسے اس گندے دل کے اندر آئیں گے جس میں تکبر ہے عجب ہے بدنگاہی کا مرض ہے قیمت کا مرض ہے بدگمانی کا مرض ہے حسد ہے ریا ہے دکھلاوے کا مرض ہے تو یہ سارے روحانی امراض یہ ہوتے ہیں ان روحانی امراض کا نام لے لے کر آخر لوگوں نے روحانی امراض کو کیا پہنچا دیا جنات اور اثرات اور یہ ہوا روحانی علاج صرف وہی سمجھتے ہیں لوگ کہ روحانی علاج اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اثر ہو گیا تو اس کے پاس چلے جاؤ عامل کے پاس چلے جاؤ کاروبار نہیں چل رہا تو بندش ہو گئی عملیات کرنے والے کے پاس چلے جاؤ اس کو لوگ سمجھتے ہیں روحانی امراض روحانی امراض تو یہ امراض کہ دل میں تکبر نہ ہو عجب نہ ہو حسد نہ ہو اور کسی کے لیے کینہ نہ ہو کسی کے بدخواہی نہ ہو اور کسی سے بدگمانی نہ ہو یہ سارے امراض ہیں ان کو سمجھنا بھی ہے اور ان کا علاج کرنا بھی ہے ورنہ ان گندے اخلاق کے ساتھ ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا اور دنیا میں بھی عبادت کا مزہ ایسے شخص کو نہیں آتا عبادت میں جی نہیں لگتا عبادت میں مزہ نہیں آتا اللہ کا نام لینے میں وہ بات نہیں پیدا ہوتی تو کیا وجہ ہے دل ہمارا گندا ہے برے برے اخلاق اس کے اندر ہیں اور یہ اخلاق کی صفائی گویا جیسے میرے حضرت نے کیا پیاری مثال فرمائی ایک جگہ اقبال تشریف لے گئے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ رحمۃ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو وہاں دیکھا کہ دو مکان ہیں ایک مکان کے باہر تو بہت خوبصورت فینس لگی ہوئی ہے اور اس میں باغبانی کی ہوئی ہے باقاعدہ گھاس اگی ہوئی ہے خوشنما پھول ہیں پودے ہیں خوبصورت ہیں اور ایک گھر جو ہے اس کے باہر بھی جھاڑیاں کچھ لگی ہوئی ہیں وہ جگہ تو ہے لیکن وہ سوکھی جھاڑیاں اور پتے گرے ہوئے اور گھاس کہیں سے لمبی اور بہت لمبی وحشتناک منظر تھا اس پر تو فرمایا دیکھو جو یہ خوبصورت کیاری ہے خوبصورت باغ ہے اس کی کوئی کاٹ چھانٹ کرنے والا ہے کوئی مالی ہے اس کا جو اس میں سے کانٹوں کو نکالتا ہے اور مردہ شاخوں کو کاٹ کر کاٹ چھانٹ کرتا ہے سڑے ہوئے پتے نکالتا ہے اس کی صفائی کرتا ہے گھاس کو کاٹتا ہے تو اس کا منظر کتنا خوشنما ہے اور جس گھر میں مالی نہیں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے پانی دینے والا کوئی نہیں ہے اس کا اثر دیکھو تو دیکھ کے کیسی وحشت ہوتی ہے تو ایسے ہی جو ہے مومن جس کے دل کے اندر ایسے برے برے اخلاق ہوں اس کی زندگی ایسے ہی وحشتناک ہوتی ہے میرے دوستوں, ایسے ہی ویران اور اجاڑ ہوتی ہے. اور جس دل کی اصلاح ہو جاتی ہے اس دل کے کیا پاس ہیں, اس کے دل کے بہار کی کیا پوچھتے ہو. زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو, اللہ کو حاصل کرو. اللہ کو حاصل کرنے کی محنت یہی ہے کہ اپنے دل سے برے برے اخلاق کو, بری بری عادتوں کو ہم نکالیں اور اللہ اللہ کریں, کچھ ذکر اللہ کریں, اللہ کا نام لیں اور احکامات کی پابندی کریں. دیکھو کہ کیسا اس کے اندر دل میں بہار آنی شروع ہو جاتی ہے, زندگی کا مزہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ والا جو بن جاتا ہے, اللہ والے ہی دنیا کا بھی صحیح لطف اٹھا سکتے ہیں, دنیا کی زندگی کا صحیح لطف بھی اللہ والے ہی اٹھاتے ہیں. ہم بظاہر تو دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس تو بڑی ترقی ہے, ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ان کے پاس بڑی دولت ہے, ان کے پاس بڑی ترقی یافتہ مشینیں ہیں, بڑے پل بنائے ہوئے ہیں, بڑے راکٹ ہیں, ہوائی جہاز ہیں, یہ تو بڑے مزے میں ہوں گے. نہیں میرے دوستو, ان کا دل ہر وقت معذب اور بے چین رہتا ہے, کل کسی حال بھی ان کو چین نہیں ہے, سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں, بے چین پھرتے ہیں, لیکن ان کو چین نہیں ملے گا. چین ملے گا بھی کیسے, کیونکہ وہ اللہ کے منکر ہیں, اللہ کو مانتے نہیں ہیں, اللہ کو یاد نہیں کرتے اور دین پر عمل نہیں کرتے, ایمان نہیں لاتے. اس لیے سب سے بڑا عذاب ان کے اوپر دین میں یہی پہ ان کا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں, گر پر گروں چوں گوڑے کافر پر خلل, وندروں خدا قہر عز و جل, خدائے عز و جل کے اوپر تو ان کی جو قبریں ہیں بڑی شاندار ہوتی ہیں, بڑی پرتفاق ان کو توبوں کی سلامی دے رہے ہیں, لیکن اندر قبر کے کیا ہو رہا ہے کہ اندروں پہرے ہیں خدائے عز و جل, اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو رہا ہے, فرشتے بری شکل میں ان پر نازل ہو رہے ہیں اور ان پر اللہ کا عذاب قبر ہی سے مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی ان کو بے چینی کا عذاب ملتا ہے. اور اولیاء اللہ جو اللہ کی مانگ کے چلتے ہیں اور اللہ والے ہیں اور دل سے اپنے برے برے اخلاق کو نکال چکے ہیں, اپنا تزکیہ نفس کرا چکے ہیں دوستو, ان کی زندگی تو کیا پربہار اور مزیدار ہوتی ہے. مولا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مانا سمیل گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت کی, اس کو اللہ مل گیا, اس کو اللہ کا خاص تعلق نصیب ہو گیا, اللہ کی خاص دوستی نصیب ہو گئی, جو اللہ کو قدرت ہے کہ ایک غمگین دل کو خوش کر دے اور ایک خوش دل کو غمگین کر دے. وہ خوشی کی ذات کو غم بنا سکتے ہیں اور غم کی ذات کو خوشی بنا سکتے ہیں. تو ایسے سے تعلق ہو گیا تو پھر دل کیسے غمگین رہے گا, دل میں اداسی نہیں ہوتی, ان کے ارد گرد ہو جاتے ہیں, حادثات بھی آتے ہیں اور حالات بھی پیش آ جاتے ہیں, لیکن دل ان کا پرسکون رہتا ہے, اپنے مالک کی ہر معاملے پر وہ راضی رہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے یہ حالات آتے ہیں اور یہ حالات میرے لیے انتہائی مفید ہیں. ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ایسے پرسکون رہتے ہیں. ہاں, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا, زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. غم ظاہر غم ہے, ارد گرد ہے, لیکن دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. جیسے سوئٹزرلینڈ واٹر پروف گھڑی بناتا ہے اور اس کے دعوے کرتا ہے کہ 200 میٹر پانی میں لے جائیں پانی گھڑی میں نہیں جائے گا, 500 کوئی گھڑی بناتا ہے 500 میٹر لے جائیں پانی نہیں جائے گا, تو کیسے ممکن ہے کہ ارد گرد تو پانی ہے, جب سوئٹزرلینڈ ایسی گھڑی بنا سکتا ہے کہ ارد گرد کتنا پریشر کا پانی ہے لیکن اس میں پانی داخل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو غم پروف کر دے. جب اللہ کی مخلوق ایک گڑی واٹر پروف بنا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی بڑی قدرت ہے کہ ہمارے دل کو وہ غم پروف کر دے. ہزاروں غم ارد گرد ہوں لیکن دل غم پروف رہے. تو یہ دوستو اللہ والی دوستی حاصل کرنا, اللہ کی دوستی حاصل کرنا اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کرائیں, اس لیے اللہ والے سے اس کی اصلاح کرائیں, تزکیہ نفس کرائیں. قرآن پاک میں نے بھی اس پہ زور دیا ہے, فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کہ جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا وہ فلاح پا گیا. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر فلاح سے زیادہ بلیغ لفظ کوئی نہیں ہے, یعنی اس میں جمیع خیر دنیا والآخرہ, تمام کی تمام خیریں آخرت کی اور تمام کی تمام خیریں دنیا کی اس ایک لفظ فلاح کے اندر ہے. یعنی جس نے تزکیہ اپنا کرا لیا گویا اس کی زندگی دنیا کی زندگی بھی جنت بن گئی اور آخرت میں تو انشاءاللہ یہی جنت اس کے ہاتھ میں. والعاقبۃ للمتقین متقین کے ہاتھ میں انجام جیسے جیسے تقویٰ ہوگا انجام ان کا بہترین ہوتا جائے تقویٰ اختیار کرتے جائیں انجام بہترین ہوتا جائیں. جس کو کرتا ہے دور منزل سے ہاں یہ بتا رہا تھا کہ گناہ اگر نہیں چھوڑا پیر سے تعلق کرنا ہے تو گناہ چھوڑنے کی نیت ہو سچے دل سے تب کام بنے گا. نیت ہونی چاہیے سچی اگرچہ کمزوری رہے کمزوری آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہے. بھائی انسان بیمار ہوتا ہے وہ بہت پرانا بیمار ہے اب اس کو ڈاکٹر تدبیر بتاتا ہے بھائی یہ غذا کھاؤ یہ دوا کھاؤ یہ فلاں چیز سے پرہیز کرو تو کچھ عرصہ لگتا ہے نا اس کو طاقت آنے میں بیماری جانے میں تو مایوس نہ ہو یہ نہ سوچے کہ ہم کو دو سال ہو گئے تعلق کیے کوئی فائدہ نہیں ہوا تین سال. ہاں یہ دیکھیں کہ مناسبت ہے یا نہیں دل لگتا ہے پیر کی باتوں میں دل لگتا ہے یا نہیں اس کی بات سے دین کا فائدہ ہوتا ہے نہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں اخلاق اچھے ہوتے ہیں کہ نہیں برے اخلاق کم ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں. اگر یہ باتیں ہیں تو پھر وہاں لگا رہے دل جمعی کے ساتھ اور جو ذکر پیر بتائے اس ذکر کے اوپر پابندی سے عمل کرتا رہے پابندی سے وہ ذکر کرتا رہے اور جو تدبیر جیسے میں نے ابھی کہا اتباع امتیاز تین حق ہیں پیر کے کہ اپنے حالات کی صحیح اطلاع کرنا. بعض لوگ حالات بتانے میں بھی چوری کرتے ہیں صحیح بات بتاتے نہیں تو بھائی ایسے مرض کو کیسے فائدہ ہوگا ڈاکٹر کو اگر بیماری اپنی صحیح نہ بتائیں گے تو فائدہ کیسے ہوگا وہ تو غلط دوا دے دے گا. تو ڈاکٹر سے بیماری چھپاتے نہیں ہیں ساری بیماریاں بتاتے ہیں لیکن پیر سے بتاتے ہوئے شرماتے ہیں ڈرتے ہیں تو شرمانے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. پیر وہ پیر ہی نہیں جو اپنی بیماری بتانے والے کو حقیر سمجھ پیر حقیر نہیں سمجھتا کسی کو یہ نہیں سوچتا کہ اس نے اپنی یہ فلاں گناہ کی کیسا گناہ گار آدمی نہیں اور خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے اس کو تدبیر بتاتا ہے پھر اللہ سے روتا بھی ہے کہ اللہ اس نے آپ کے لیے مجھ سے تعلق کیا آپ اپنے کرم سے اس کی اصلاح میری بھی اصلاح فرما دیجیے پیر کیوں ہوتا ہے میری بھی اصلاح فرما دیجیے اس کی بھی اصلاح فرما دیجیے تو وہ روتا بھی ہے اس کے لیے اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا اور اس کا راز کسی اور پہ نہیں کھولتا یہ نہیں بتاتا کہ فلاں صاحب میں یہ بیماری ہے فلاں صاحب میں نہیں وہ اس کے سینے ہزاروں رازوں کے مدفن ہوتے ہیں تو وہ پیر نہیں وہ خیانت کرنے والا ہے جو کسی کی بیماری کسی کا برا خلق کسی دوسرے کو بتا دے. اس لیے جب کوئی سچا اللہ والا مل جائے اس سے تعلق کرے تو پھر اس کو اپنی صحیح حالت بتائے تو صحیح حالت بتانے میں ہم لوگ بہت کمزوری کرتے ہیں اور صحیح حالت نہیں بتاتے خوبیاں تو بتاتے ہیں اور عیبوں پہ ہماری نظر ہی نہیں. اصل تو کام یہی کرنا ہے کہ اپنے عیبوں کی اصلاح کرانی پیر سے تعلق کرنا اس لیے ہے کہ ہمارے عیبوں کی اصلاح ہو جائے تو یہ ہے کام کرنے کا. تو اطلاع ہو گئی پھر اس کے بعد اب پیر تدبیر بتائے گا کہ بھائی تم فلاں گناہ کیا تھا پھر تم ایسے ایسے کیا تھا وہ کوئی آپ کو ہزاروں لاکھوں کا وظیفہ نہیں بتائے گا جو آپ کے لیے کرنا مشکل ہو جائے ہزاروں روپیہ صدقہ کرنے کو نہیں بتائے گا کہ جو آپ کو کرنا مشکل ہو جائے اور لاکھوں نوافل پڑھنے کو نہیں بتائے گا آپ کے تحمل کے اعتبار سے آپ کی استعداد کے اعتبار سے وہ آپ کو طریقہ اور تدبیر بتائے گا کچھ وظیفہ بتا دے گا کچھ ایسی صدقہ بتا دے گا تو اس طرح سے یہ تدابیر الہامی سے مرید کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اصلاح کے لیے اپنی اصلاح کرانے کے لیے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے اصلاح کے لیے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے بیعت کی اپنی برکات ہوتی ہیں سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے تمام بزرگوں کی دعائیں ملتی ہیں ان کو اور تمام بزرگوں کی ارواح کی توجہات اس کو مل جاتی ہیں اور سلسلے میں داخل ہونا خود ایک بڑی بابرکت چیز ہے اس لیے کہ یہ سلسلہ ہمارا ہاتھ پہ ہاتھ کہاں ملتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ید اللہ فوقائی دی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تو گویا دنیا میں رہتے ہوئے یہ واحد طریقہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنے کا ایک یہ بڑی برکت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کے بیعت ہونے کی ہمت نہیں ہے نہیں کرنا چاہ رہا تو کوئی نقصان نہیں ہے اپنی اصلاح کو کرائیں جو اصل کام ہے نیک صحبت میں آنے کا وہ یہی ہے اصل کام فرض کام یہ ہے اصلاح بیعت سنت ہے جب دل چاہے تو بیعت بھی ہو جائے لیکن اگر بیعت نہیں ہو رہا ہے تو اپنا تعلق اگنی حضرت فرماتے تھے بھائی تمہیں اپنا پیر بناتے ہوئے شرماتی ہے تو بھائی اپنا مشیری بنا لو مشورہ لے لیا کرو اپنے دین کے کاموں میں دنیا کے کاموں میں مشورہ لے لیا کرو. دنیا کے کام میں بھی مشورہ لوگے وہ دین کے مطابق ہی آپ کو مشورہ دے گا. اس سے دنیا بھی سدھر جائے گی, آخرت تو سدھرے گی سدھرے گی, تمام احوال درست ہو جائیں گے. یہ سب باتیں ہیں کہ اطلاع کے بعد اتباع اور اتباع کے بعد امتیاز, یعنی اس علاج کا پابند رہنا, اپنے آپ کو پابند کرنا, پابندی سے اس علاج کو کرنا. جس کو کرتا ہے دور منزل سے, لیکن گناہوں کی عادت اگر جان بوجھ کر ہے تو بڑے سے بڑے پیر سے بیٹھ ہو جاؤ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ نیت نہ ہوگی گناہوں کو چھوڑنے. جس کو کرتا ہے دور منزل سے, جس کو کرتا ہے دور منزل سے, پیر تیرا ہو کر چیلا سانی, فیض مرشد کی یہ کرامت ہے, فیض مرشد کی یہ کرامت ہے. کوئی رومی ہے کوئی خاقانی, کوئی رومی ہے کوئی خاقانی. بعض سے لوگوں کو یہ اشکال رہتا ہے کہ بھائی پہلے زمانے میں تو ہوتے تھے بڑے بڑے اولیاء, اب اس زمانے میں وہ ولی اللہ نہیں رہے. یہ غلط فہمی, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری طلب میں کمی ہو گئی, ہماری آنکھیں پتھرا گئی ہیں, ہم جانتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں ہیں اولیاء اللہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اور بڑے بڑے درجے کے اولیاء اللہ حضرت سامی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ قیامت تک اولیاء اللہ کی ایک کرسی بھی خالی نہیں رہتی. کسی غوث کا انتقال ہوتا ہے, اس کے انتقال ہوتے ہی فوراً اس کرسی پر دوسرا غوث آ جاتا ہے. کسی ابدال کا انتقال ہوتا ہے, فوراً ابدال دوسرا اس کا موجود ہوتا ہے. اور کسی قطب کا انتقال ہوتا ہے فوراً اس, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کون مع الصادقین کا حکم فرمایا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو, تو اللہ والے اگر نہ رہیں گے دنیا میں تو اللہ کا وعدہ, پھر اللہ کا یہ حکم کیسے پورا ہوگا, ہے نا؟ جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا روزانہ دودھ پی لیا کرو, اور دودھ تو لا کے رکھتا نہیں, تو باپ ظالم ہو گیا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں. جب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو, تو اللہ تعالیٰ کے ذمے احسانند واجب ہے کہ وہ اولیاء اللہ کو بھی رہیں, اور اولیاء اللہ قیامت تک رہیں گے, آتے رہیں گے امت کی رشد و ہدایت کے لیے آتے رہیں گے. فیض مرشد کی کرامت ہے, فیض مرشد کی کرامت ہے. کوئی رومی ہے کوئی خاقانی, مست رکھتی ہے سارے عالم سے, مست رکھتی ہے سارے عالم سے. دل میں لذت درد پنہانی, دل میں لذت درد پنہانی. اللہ والوں کو سارے عالم سے مست رکھتی ہے. کوئی بنگلے بنا رہا ہے, کوئی محلات بنا رہا ہے, کوئی گاڑیوں کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے, کوئی وزارت کی گنجوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی کسی چکر میں, کوئی کسی چکر میں, لیکن اولیاء اللہ اپنے عالم میں مست رہتے ہیں. فرمایا بزرگ نے کہ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ جب اللہ دل میں آ جاتے ہیں, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں, ان کی مستی کا کیا عالم ہوتا ہے ہم اس کو نہیں پہچان سکتے. دل میں لذت ان کے ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس میں مست رہتے ہیں. وہ اسی لیے اللہ والوں کو شاہ کہا جاتا ہے, بادشاہ نہیں کہا جاتا. باد مانے ہوا, بعد دنیا کے بادشاہوں کی حکومت ہوا کے اوپر ہوتی. اسی پہ قصہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک اللہ والے تھے بزرگ, اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ بادشاہ کی جو ہے وہ ہوا بند ہو گئی, پیٹ پھولنے لگا, ہوا خارج نہیں ہو رہی. دسیوں حکیموں کو بلا لیا, ڈاکٹروں کو بلا لیا, علاج کر کے دیکھ لیا, وہ ہوا خارج نہیں ہو رہی. تو کسی نیک بھلے آدمی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ فلاں فلاں ایک بزرگ آپ کے مملکت میں رہتے ہیں, ان کو بلوائیے, وہ دم کر دیں گے تو آپ کو یہ اتفاقہ ہو جائے گا. اچھا بھائی بلاؤ, مجبوری ہے. جب اس ان بزرگ کو بلایا تو وہاں ان کا ایک بدبخت وزیر بھی تھا, بادشاہ بدماش, جو اللہ والوں کو اللہ والوں کا دشمن تھا. اس نے کہا کہ یہ کیا دم کریں گے, یہ ایسی سب افسانوی باتیں ہیں, نعوذ باللہ. تو کہا وزیر کو ان بزرگ نے ایک گالی دے دی. وہ وزیر تو آپ ببولا ہوں گے, اس نے کہا کہ تم کیسے آپ کے اخلاق ہیں آپ کو یہ گالی دے دی. اس نے کہا دیکھو بھائی, میں مخلوق ہوں, اور مخلوق کے میں نے ایک لفظ تم کو کہا, مثلا پاگل کہہ دیا تم کو, تو تم اس سے آگ ببولا ہو گئے. اس کا اثر یہ ہوا ایک لفظ کہنے کا کہ غصے سے تمہارے پیروں سے آگ لگی اور ٹوپڑی تک تمہارے پہنچ گئی, ڈال ہو گئے تم. تو ایک مخلوق کے لفظ میں یہ اثر ہے تو کلام الہی میں کتنا اثر ہو. بس وہ دم دبا کے وہاں سے پا گیا. بہرحال اب جو ہے بادشاہ پہ اس نے ان بزرگ میں دم کیا, جب دم کیا تو تھوڑی دیر کے بعد ہوا خارج ہو گئی، سکون ہو گیا، اب بادشاہ بڑا منتخب ہو گیا، ہے تو باقی بڑے اللہ والے ہیں، تو پہنچ گیا حضرت مجھے بیعت کر دی تھی، تو اچھا بھائی ہو جاؤ بیعت ہو گئے. اب بیعت ہونے کے بعد جو حاسدین تھے وہی جو جیسے ان کا وزیر تھا دشمن، اور بھی دوسرے حاسدین ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے، وہ جلتے ہیں ان کی شہرت سے، ان کی عقیدت سے، اچھا بادشاہ ان کا معتقد ہو گیا، کوئی کام ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو جو ہے اس سے وہ بدگمان کرنا چاہیے، بدزم کرنا چاہیے. تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ وہ اللہ والے نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران انسان ہے، بشر ہے، ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا. اب وضو جب ٹوٹ جائے نماز کے اندر تو امام کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی لیے امام صاحب کے پیچھے یہ مسئلہ ہے کہ امام مسجد کے امام کے پیچھے ان لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے جو نماز پڑھانے کے اہل ہوں. جن لوگوں کے داڑھی نہ ہو وہ نماز پڑھانا ان کی مکروہ تحریم ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. اس لیے داڑھی منڈانے والے کو ذرا مناسب طریقے سے احتیاط سے عادت بھی کر دینا چاہیے کہ ذرا صاف ادھر ہو جائیں، زیادہ نہیں، لیکن ایک دو لوگوں کو امام کے پیچھے ایسے جن کے کپڑے کھلے ہوئے ہوں، داڑھی پوری ایک مٹھی ہو اور سر پہ ٹوپی بھی ہو، بہرحال وہ فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن نماز پڑھانے کے اہل ہوں، ایسے لوگوں کو امام کے بالکل پیچھے ایسے لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے. بہرحال اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ بھائی پیچھے سے اپنا کوئی خلیفہ مقرر کرے، امام بنائے اور خود جو ہے وضو کرنے چلا جائے. تو بہرحال وہ اللہ والے کی ہوا نکل گئی اور وہ چل دیا اپنا پیچھے سے، انہوں نے کسی کو خلیفہ بنایا اپنا اور وہ وضو کرنے چلی. اب حاضرین کو جب یہ خبر چلی، او ہو اب تو انہوں نے بڑا جھگڑا پیٹا، او ہو بادشاہ کی پیر کی ہوا نکل گئی. اصل بھائی ہوا تو انسان کسی انسان کی بھی نکل سکتی ہے، تو انسان تو انسان ہی ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے جب بادشاہ تک یہ خبر پہنچائی تو آپ بادشاہ کو اپنی بڑی بے عزتی محسوس ہوئی. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے تکبر، کہ دین میں جو ہے تکبر ہوتا ہے تو پھر اللہ والوں سے وہ دور رہتا ہے، کہتے ہیں ابھی کیا ضرورت ہے. تو بہرحال بادشاہ کو اپنی بڑی بے عزتی محسوس ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایسے پیر سے بیٹھو جس کی ہوا نکلتی ہے، تو بھائی ہوا نہیں نکلے گی تو پیر کہاں جائے گا، ہوا تو نکلتی ہے. تو بہرحال بادشاہ نے کہا کہ وہاں جا کر کہہ دو کہ بادشاہ نے بیعت توڑ دی، بادشاہ بیعت نہیں آ گئی. اب یہ تو بڑے خوش ہو گئے، بھاگے بھاگے وہاں پہنچے یہاں سے دیں اور بزرگ سے جا کے کہا کہ حضور حضور آپ کے بادشاہ نے آپ کی بیعت توڑ دی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، جب وہ بیعت ہوا تھا تب بھی مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، اور اب بیعت توڑ دی تو مجھے کوئی غم نہیں. اللہ والے لوگوں کو مجمع لگانے کو تھوڑی ہو ان کی مقصود ہوتا ہے، ان کا مقصود تو اللہ کی محبت بیان کرنا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں. ایک لاکھ کا مجمع ہے، اللہ راضی نہیں ہے تو ان کو خوشی نہیں، وہ جہنم ہے ان کے لیے. اور اگر دو آدمی کی اصلاح ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو ان کے لیے وہ دو آدمی بڑی دولت ہے. تو اللہ والوں کو اس سے کوئی غم، جو صحیح اللہ والے ہیں ان کو اس سے غم نہیں ہوتا کہ کوئی بیعت ہوا تو کسی نے بیعت توڑ دی اور کوئی بڑا مشہور آدمی بیعت ہو گیا تو بڑے خوش ہو رہے ہیں وہاں بھی. ارے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے عالم تھے، شرق اوسط میں ان کا بڑا غلغلہ، عربی دان تھے بڑے زبردست. تو خواجہ صاحب نے حضرت ثانی سے عرض کیا کہ حضرت اب تو آپ کی خانقاہ چمک جائے گی، بڑا عالم بیعت ہو گیا، مشہور عالم. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمایا خواجہ صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ وہ اب وہ چمک جائیں گے آپ کے پاس، آپ کے تعلق سے وہ چمک جائیں گے، اور آپ الٹی بات کر رہے ہیں. پھر فرمایا کہ خدا کی قسم دل کے اندر وہ اللہ سے تعلق قائم ہے کہ اگر ساری دنیا بھی اشرف علی کے ہاتھ میں بیٹھ ہو جائے تو اشرف علی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور سارے جو عالم جو ہے اشرف علی سے بیٹھ توڑ دے تو بھی اشرف علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق قائم. تو یہ تعلق ہوتا ہے اولیاء اللہ کو. بہرحال جب وہ حاسدین وہاں پہنچے تو انہوں نے بتایا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے نہ اس کی بیعت سے خوشی ہوئی تھی اور نہ اس کے بیعت توڑنی. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جس شخص کی عقیدت دو گندی ہواؤں کے درمیان ہو اس کی بیعت ہونے نہ توڑنے کی کوئی معنی نہیں. بھائی اس کی ہوا کھلی، ہم نے دم کیا، اس کی ہوا کھل گئی تو اس کو ہم سے عقیدت ہو گئی، اور ہماری ہوا نکلی تو اس کو بدعقیدگی ہو گئی. دو گندی ہواؤں کے درمیان اس کا عقیدہ تھا، ایسی بیعت کا کیا اعتبار. تو یہ بس سبیل تذکرہ، یہ بات مجھے یاد آئی تھی. تو اولیاء اللہ مست رہتے ہیں اپنے حال میں، مست رکھتی ہے سارے عالم سے دل میں لذت درد پنہانی کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں جس کو ملتا ہے جام عرفانی اللہ کی اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت جس کو حاصل ہو جائے تو اس کو سارے عالم کی سلطنتیں بھی پیش کر دو وہ اس کے بدلے میں خریدنے کو تیار نہیں ہوتا. ہاں حضرت حافظ کی راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حافظ گشت بے خود کہ شمار بیک جوڑ مملکت کاؤس و کہہ رہا فرماتے ہیں کاؤس اور کہ کی جو بڑی بڑی مملکت تھی بڑی بڑی سلطنتیں بڑے بڑے خزانے تھے ان کے جب حافظ اللہ کی یاد میں مست ہوتا ہے تو ایک اللہ کا نام لیتا ہے اس کی جو لذت ہے اس کو ایک جو کے عوض بھی بیچنا نہیں چاہتا. یہ جو سلطنتیں ہیں ایک جو کے عوض ان سلطنتوں کو نہیں خریدنا چاہتا اتنی بے حقیقت ہو جاتی ہے اس کی نظر میں. یہ دوستوں یہ پسندی باتیں نہیں ہیں. اگر محنت کرو تو ہر انسان اس درجے کو حاصل کر سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ولایت یہ دوستی صرف اور صرف تقویٰ پر رکھی ہے اور تقویٰ انتہائی آسان ہے. کمزور ترین آدمی ہو کتنا کمزور آدمی ہو وہ بھی تقویٰ اختیار کر سکتا ہے. اس لیے کہ اگر طاقت سے مشروط ہوتی تقویٰ کہ بھائی جتنا طاقتور ہوگا جتنی زیادہ نفلے پڑے گا ہم اس کو اپنی دوستی دیں گے اس کو وہ ہمارا زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے اور جو نفلے نہیں پڑتا کمزور ہے پھر بیچارہ وہ کہاں جائے گا. اس کو تو اللہ نے پیدا کیا کمزور تو کمزور پھر آدمی اللہ کی ولایت کیسے لے گا. یہ تو ظلم ہو جاتا کہ طاقت والا تو اللہ والا بننا ہے کمزور آدمی جو ہے وہ اللہ والا نہیں بن سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی بنیاد اپنے دل توڑنے پہ رکھی ہے. اللہ کی خاطر سے دل توڑ کے تو دیکھو کیا ملتا ہے ان کی طرف سے. جامع عرفانی ملتا ہے اور جامع عرفانی ملتا ہے تو پھر اسی کو کرنا ہے. کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں جو اللہ کی خاطر اپنے دل کو توڑتا ہے اس کے دل کو حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے. کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں جس کو ملتا ہے جام عرفانی میر میرے دل شکستہ میں میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی. جام و مینا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی شراب پلاتے ہیں پاکیزہ شراب. اس کو اللہ تعالیٰ ایسی حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں ایسی مستی عطا فرماتے ہیں اور اس کو اپنی معرفت کے جام پلاتے ہیں. کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں جس کو ملتا ہے جام عرفانی میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی. رنگ دیکھو تو بز میں عارف کا رنگ دیکھو تو بز میں عارف کا کیسی مستی ہے کیسی جولانی کیسی مستی ہے کیسی جولانی. رشک کرتے ہیں ساحل سب رشک کرتے ہیں ساحل سب دیکھ کر مجھے دل کی تو یعنی دیکھ کر مجھے دل کی تو یعنی. یہاں مراد یہ ہے کہ اہل ساحل کون ہے جو ظاہری ترقی جن کو حاصل ہے یہ کفار یا دنیا دار لوگ جن کو مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں ترقیات کے انبار لگے ہوئے ہیں یہ سارے اہل ساحل ہیں کہ بظاہر تو یہ کامیاب معلوم ہو رہے ہیں کہ ان کو سب کچھ حاصل ہے لیکن حقیقت میں یہ کامیاب نہیں ہیں ناکام و نامراد ہیں. اگر اللہ سے دور ہیں تو ناکام و نامراد ہیں اور اللہ سے قریب ہیں تو چاہے مال و دولت ہے چاہے فقر ہے اس دونوں حالتوں کے اندر یہ کامیاب ہیں. تو اہل ساحل سے مراد دنیا دار ہیں کہ دنیا دار جو ہے اللہ والوں کی مستی اور موج کی طغیانی دیکھ کر رش کرتے ہیں کہ واہ کیا دولت ہے. رشک کرتے ہیں ساحل سب رشک کرتے ہیں ساحل سب دیکھ کر موجے دل کی تو یعنی. رند پاتا ہے خان خواہوں سے رند مانے گناہگار لوگ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں غافل ہوتے ہیں جب خانقاہوں میں جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو اپنے ایمان میں کیسے احسانی پاتے ہیں ایمان کی حلاوت پا جاتے ہیں. رند پاتا ہے خانقاہوں سے آگے آ جائیے جگہ ہے یہاں اندر آ جائیے آگے ہو جائیے. رند پاتا ہے خانقاہوں سے رند پاتا ہے خانقاہوں سے اپنے ایمان میں کیفے احسانی. لیکن خانقاہ خانقاہ ہو خواہ مخواہ نہ ہو ایک ہوتی ہے خواہ مخواہ صرف مال نظرانہ حلوے مانڈے کھانے والی، اور ایک ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے والی سچی خانقاہ، جس کے بارے میں ہمارے حضرت نے فرمایا اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، کیا نکلے؟ آہ نکلے اللہ کی یاد میں، اور اپنے گناہوں پر رونا، اپنے گناہوں کو استغفار کرنا، یہ ہے اصلی خانقاہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، وہ ہے اختر اصلی خانقاہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ، اصلی خانقاہ وہ ہے، وہاں کھانے پینے نظرانے کے کوئی لالچ نہیں، کوئی حرص نہیں، کوئی سفارش کی حرص نہیں، وہاں تو صرف یہ ہے کہ آنے والے بھی اور خود جو بیٹھا ہے وہاں وہ بھی اور آنے والے بھی اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں، اللہ کی دوستی کو حاصل کر لیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اور اپنے لیے بھی ہم باعث امن ہو اور مخلوق کے لیے بھی باعث امن ہو، عافیت ہو۔ رند پاتا ہے خانقاہوں سے، رند پاتا ہے خانقاہوں سے، اپنے امام کیف احسانی، جب ملا درد خون حسرت سے، جب ملا درد خون حسرت سے، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی۔ دیکھو یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ درد کیسے حاصل ہوتا ہے، اپنی ناجائز خواہشات کو کچلنے سے، ان کا خون کرنے سے، بلکہ ان کا خون پی جانے سے، ان کا خون پینے سے۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ خون پینا تو حرام ہے، لیکن نفس کا خون پینا فرض عین، یعنی پر نفس کی ان بری خواہشات کا خون پی جانا، کام نہ کرنا، اس تقاضے پر عمل نہ کرنا، اس سے دل کا خون ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو حضرت فرماتے تھے کہ اس قدر مجاہدہ ہوتا ہے، عشق کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ کسی حسین صورت کو چھوڑ نہیں سکتے، جان نکلنے لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہماری جان نکل جائے گی اگر ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، لیکن اللہ کے خوف سے وہ اس تقاضے پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو اس قدر دل توڑنے پر اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات اس کو عطا ہوتے ہیں، کس قدر انعامات عطا ہوتے ہیں۔ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے، ایسا پیار اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ مولانا نے فارسی میں شعر فرمایا ہے، از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، منچ گویم روح چے لذت چشیر، کہ جب میں اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہوں میرے دوستو، تو از لب نادیدہ، اللہ دکھائی نہیں دیتے، ان کے لب نہیں ہیں، وہ جسم سے پاک ہیں، لیکن دل کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سینکڑوں لبوں سے انہوں نے میرے دل کا پیار لے لیا۔ ذرا اللہ کی خاطر نظر کی حفاظت کر کے دیکھو، نامحرموں سے اپنی نظر کو بچا کر دیکھو، گندی فلموں سے پتا تعلق کر کے دیکھو، گانے بجانے سے پتا تعلق کر کے دیکھو، نامحرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کر کے دیکھو۔ دل کو اگر یہ پیار نہ آتا ہو، ایک زندگی یہ جاویدانی نہ آتا ہو تو پھر کہنا، اسی کو فرمایا ہے کہ جب ملا درد خون حسرت سے، ہی اللہ کی محبت کا درد کیسے حاصل ہوگا؟ تعجب سے نہیں، کیسے حاصل ہوگا؟ تلاوتوں سے نہیں، کیسے حاصل ہوگا؟ نفل عمروں سے، نوافل سے نہیں بھائی، یہ حاصل ہوگا اللہ کی محبت کا درد۔ ان لوگوں کی قسمت ہے جو اللہ کی خاطر اپنا دل توڑتے ہیں، اپنی ناجائز خواہشات پر عمل نہیں کرتے، ڈر جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں مار کھا جاتے ہیں۔ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو دل چاہتا ہے، محبت کی بازی۔ اللہ سے جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اب سر دینے کو بھی خوشی سے تیار ہو جاتا ہے، محبوب پاک کی خاطر سر بھی قربان کر دیتا ہے خوشی سے۔ جب ملا درد خون حسرت سے، جب ملا درد خون حسرت سے، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی۔ ذوق ایمانی ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، اس کو حلاوت کا نصیب ہو جاتی ہے، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جب ملا درد خون حسرت سے، جب ملا درد خون حسرت سے، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی۔ اور آخری شعر ہے، صحبت اہل دل کی برکت سے، صحبت اہل دل کی برکت سے، دل میں اختر ہے کیسی تابانی۔ تابانی دل چمک رہا ہے، روشن ہو رہا ہے صحبتوں کی برکتوں سے۔ صحبت اہل دل کی برکت سے، صحبت اہل دل کی برکت سے، دل میں اختر ہے کیسی تابانی۔ دل میں اختر ہے کیسی تابانی جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی دوستو درد دل کی دولت کو دل میں پاتے ہیں صرف ربانی بھیا پانچ سات منٹ میں چار اعمال ہیں چار اعمال مختصر بات میرے حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو شخص یہ چار کام کر لے انشاءاللہ تعالی اللہ کا ولی ہو جائے اللہ کی دوستی اس کو حاصل ہو جائے اور انتہائی مزیدار زندگی گزارے مزیدار زندگی کا کون خواہش مند نہیں ہر آدمی آسان مزیدار زندگی چاہتا ہے دنیا بھی اچھی چاہتا ہے آخرت بھی لہٰذا میرے حضرت نے فرمایا کہ چار کام ایسے ہیں جو شخص ہمت کر کے ان چار کاموں کو کر لے ہمت اس لیے کہ چار کام کی زمانہ مشکل کام تو فرمایا کہ جو آدمی ہمت کر کے ایک مشکل کام کر لیتا ہے تو اس مشکل کام کے کرنے سے باقی تمام کام آسان ہو جاتے ہیں جو بھینس اٹھا لیتا ہے آرام سے تو بکری کتنی آسانی سے اٹھا لے گا مرغی کیسی آسانی سے اٹھا لے گا تو یہ چار کام آپ یہاں بیٹھے ہیں چھپ کے سامنے پہ بیٹھا کرے دیکھو ماشاء اللہ ذرا کھڑے ہوئی آپ یہ مظہر اقبال صاحب ہیں انہوں نے داڑھی رکھی ہے جو لوگ ان کو جانتے ہوں گے تو جانتے ہیں ان کو دیکھے ہوئے ہیں پہلے یہ اچھے لگ رہے تھے کہ اب اچھے لگ رہے بتائیے اب ان کی احترام اور عزت سب کے دل میں ہمارے حضرت کا شعر ہے اپنے کو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام چہرے پہ ہے جو داڑھی کی زینت بھی ہے یا چہرے پہ ہے جو داڑھی کی سنت بھی ہے پوری ایک مٹھی داڑھی ان کے پہلے بھی تھی لیکن اب انہوں نے شریعت کے مطابق سنت کے مطابق داڑھی ایک مٹھی کر لی جیسے ہی ایک مٹھی ہوتی ہے داڑھی تو ساری کایا پلٹ جاتی ہے جو لوگ پہلے مذاق اڑاتے ہیں ارے میاں ملا ہو گئے کہاں جاتے ہو یہ کرتے ہو کرتے ہو کیا کرو گے زمانہ ادھر جا رہا ہے تم کہاں جا رہے ہیں جب داڑھی پوری ہو جاتی ہے تو وہی جھکتے ہیں پھر بھائی ذرا ہمارے لیے دعا کر دیں ہے نا اور بغیر داڑھی والے سے تو کوئی نکاح بھی نہیں پڑھواتا پڑھواتا ہے کوئی داڑھی والے ڈھونڈتے جنازہ پڑھواتا ہے کوئی بغیر داڑھی والے سے داڑھی والا ڈھونڈتے تو وہاں داڑھی کی قدر آ جاتی ہے لیکن افسوس کہ ویسے عقل نہیں آتی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے پہلا جو عمل ہے وہ میں یہی بتانے والا تھا ہمارے رب کا پہلا عمل یہی ہے چار اعمال جو کر لے گا وہ اللہ والا ہو جائے گا اتنا آسان ہے اللہ کی دوستی حاصل کرنا ولایت حاصل کرنا اس میں نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے بھیا نہ کوئی مشقت ہوتی ہے نہ کسی طاقت کی ضرورت ہے بھائی داڑھی جو ہے اس کو بڑھانے میں کوئی طاقت چاہیے کوئی بلکہ اور پیسہ بچتا ہے روزانہ بلیڈ لگانا اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ پہلے ایک کوٹ پھر دوسرا کھوٹی اکھاڑ کوٹ پھر دوسرا ڈبل کوٹ اور تیسری کھوٹی اکھاڑ کوٹ اور گالوں کو صبح صبح چھیلنا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نالی میں باہر دینا تو یہ کیسی بری چیز ہے نا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فرمایا کہ داڑھی سے اللہ کی دوستی گاڑی ہو جاتی ہے داڑھی سے اللہ کی دوستی گاڑی کیوں ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ جاتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کے ہم دعوے میں نعرے مارتے ہیں اور کرتے کودتے کرتے ہیں تو ان کی سنت کو اپنانے میں ہم شرماتے ہیں یہ کیسی محبت ہے بھائی محبوب کے تو آدمی جان بھی فدا کر دیتا ہے داڑھی کیسی ہے داڑھی کیا ہم تو اپنے سر بھی فدا کرنے کو تیار ہیں تو اپنے یہ گال مطلب ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ گال جو ہے ان کی قیمت یہ ہے یہ ان کی قیمت ہے اور یہ اس کا شکر ہے داڑھی گالوں کا شکر ہے جس نے گال عطا فرمایا ہے آخر یہ گال قبروں میں کیڑے کھا جائیں گے کہ نہیں کھا جائیں گے اس وقت جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی ساری چیزیں جو ہیں ایک دم سے ڈیڈ نہیں ہو جاتی ایک دم سے نہیں مر جاتی بال بڑھتے رہتے ہیں دماغ بھی کام کرتا رہتا ہے اور کچھ چیزیں اور بھی کام کرتی رہتی ہیں آہستہ آہستہ وہ جو ہے ڈیڈ ہوتی ہے تو اب مرنے کے بعد ایک بال ایک انچ بھی نکلے گا نا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا میرے دوست کو جو ملے گا زندگی میں عمل کرنے سے ملے گا اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو یہ گال کا شکریہ یہی ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لو کہ بال اگا لو اور فرمایا کہ جو ہے ایک صاحب نے حضرت ثانی کو لکھا کہ حضرت جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے لوگ مجھ پہ ہنس رہے ہیں تو حضرت نے کیا جواب فرمایا کہ آج ان کو ہنسنے دو کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا بھائی دل سے ہم سوچیں کہ کس شکل و صورت کی وہاں اللہ کے یہاں قدر ہوگی ہم خود دل سے اپنے سوال کریں ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے, تو ہم خود اپنے دل سے سوال کر لیں کہ اللہ کے یہاں جب پہنچیں گے تو اللہ کو کون سی صورت شکل زیادہ پسند آئی, کون سی صورت شکل کی وہاں پذیرائی ہوگی, فرشتے کس شکل کا استقبال کریں گے. آخرت کو تو بعد میں دیکھیے, پہلے قبر میں ہی استقبال ہوگا. ہاں قبر میں جب بندہ یہ داڑھی لے کے جائے گا پیارے نبی کی خوبصورت شکل میں ہوگا اور ٹخنے کھلے رکھتا ہوگا تو بھائی اس کا استقبال ہوگا, قبر بھی اس کا استقبال کرتی ہے نیک آدمی کا, اور قبر اس سے کلام کرتی ہے بزبان حال کہ جتنے آدمی تو دنیا میں چلتے تھے مجھ پر زمین کہے گی کہ جتنے آدمی مجھ پر دنیا میں چلتے تھے ان میں تو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا, اس کا استقبال ہوگا اور قبر اس کے لیے چوڑی ہو جائے گی, کشادہ ہو جائے گی اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور جنت کی کھڑکی سے وہ جنت کے نظارے کرے اور اولیاء اللہ کی ملاقاتیں ہوں گی. حضرت عامر فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مردہ قبر کے اندر الوؤں کی طرح پڑا رہے گا, نہیں مزے آئیں گے نیک آدمی کے, اور خدا نہ خاصہ بری شکل میں چلے گئے, بڑی بڑی مونچھیں لے کے چلے گئے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من طول شاربہ لم ینل شفاعتہ, کہ جس نے لمبی مونچھ رکھی, لمبی مونچھ کی پہلے تعریف سمجھ لیں کہ لمبی مونچھ کسے کہتے ہیں. لمبی مونچھ کہتے ہیں جو یہ سفید کنارا ہے اوپر کے ہونٹ کا, اس کے اوپر بال آ جائے گا وہ لمبی مونچھ میں شمار ہوگا, چاہے بڑی بڑی مونچھیں ہوں چاہے چھوٹی ہوں, لیکن یہ بال اس سفید کنارے پر نہیں آنا چاہیے. اور سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ مونچھوں کو بالکل باریک کر لیں, جیسے میری ایم پی ایم کی ہیں اور بھی لوگوں کے ہیں, سب سے باریک کر لینا یہ سب سے افضل ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر آپ کو آپشن دیا جائے, آپشن تو سب سمجھتے ہیں نا, موبائل جب سے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا, کمپیوٹر جب سے آ گیا, آپشن کا لفظ غیر پڑھا لکھا آدمی بھی جانتا ہے, جو انگریزی نہیں جانتا اس کو ہی پتہ ہے آپشن کسی کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ میرے حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ ایک لڑکی 16 سال کی ہے اور ایک جو ہے ذرا 60-65 کی ہے, کون سی پسند کریں گے آپ, تو کیا کریں گے؟ نہیں بھائی نہیں, ہمیں 16 ہی والی چاہیے. ہر بھی عقل آدمی تو یہی کرے گا, اگر کوئی پاگل کوئی گڑیا کو پسند کرے تو ہمیں کیا, لیکن بھی عقل آدمی کیا کہے گا, بھائی ہمیں کم عمر چاہیے. تو فرمایا کہ یہاں عقل آ جاتی ہے اور یہاں افضل اور غیر افضل کا سوال کرتے ہیں کیا ہے, تو سب سے افضل درجہ تو یہی ہے. لیکن اگر کسی کو بھائی مونچھ رکھنی ہو تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سے بچنا ضروری ہے, کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری شفاعت اس کو نہیں ملی جو لمبی لمبی مونچھ رکھے, اور اس پر چار قسم کے عذاب ہوں گے. دنیا قبر میں جاتے ہی چار قسم کے عذاب ہیں لمبی مونچھ رکھنے والے کے لیے, کہ اور منکر نکیر اس پر غضب کی حالت میں آئے. ہاں وہ یہی بھائی یہی عذاب کافی ہے, اتنی ڈراؤنی شکل میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے کلام رحمت نہیں فرمائیں گے, قیامت کے دن اس پر نظر نہیں فرمائیں گے, کتنے بڑے بڑے عذاب ہیں. تو اس لیے بھائی مونچھ اگر رکھنی بھی ہے تو سفید کنارا نہ ڈھک, بال اس پر آنے ہی دو, حتیٰ کہ جو قربانی جن پر واجب ہوتی ہے تو مشہور ہے کہ بھائی مستحب ہے کہ وہ بالوں کو نہ کٹائیں 10 دن تک, قربانی کرنے کے بعد کٹروائیں, تو یہ مستحب عمل ہے. تو اگر کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں, لیکن اگر ان 10 دنوں کے درمیان جو قربانی تک جو ہم رکتے ہیں بالوں کو کٹروانے میں اور ناخن کٹروانے میں, تو اگر اس درمیان میں یہ بال سفید کنارے پر آ جائے تو اس کو بالکل صاف کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ مستحب عمل ہے, بال پڑوانا نہ کٹوانا اور مونچھ کا بال پر اس پر نہ آنا یہ حرام ہے, تو اس لیے اس کو صاف کر دینا چاہیے, ان دنوں میں بھی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں. تو یہ تو مسئلے کی بات ہو گئی. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جو شخص یہ چار کام کر لے گا, جس میں سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی گاڑی رکھ, یہ دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, اس کے بعد کاٹ لو, اسی طرح بائیں طرف کو اپنی مٹھی میں لے لو, اور مٹھی بھی اپنی ہو گئی, حجام کے بچے کی نہ ہو کہ منی سی مٹھی ہو اور اپنا مطلب حل ہو گیا, اپنی مٹھی آگ لگائیں. الحمدللہ میں اپنی داڑھی خود بناتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, ایک زمانہ ہو گیا کہ نائی کو میں ہاتھ میں دیتا ہی نہیں تھا, بھائی آپ کی جیب میں 1,00,000 روپیہ ہو آپ کسی کو دیکھا ہاتھ رکھنے دیں گے جیب سے, آپ تو خود ہی وہ ہاتھ دیں. لوگ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہاں وہ نائی ہے ان ذرا نیند آ گئی تھی نائی نے چھوٹی کر, ارے فرمایا کہ اگر تمہاری جیب میں 1,00,000 روپیہ ہو تو نیند آئے گی تم کو اس وقت, یہ ایمان کی کمی ہے, ایمان کی کمزوری ہے. کیوں اس نے کاٹ دیا, آپ نے اس کو کیوں نہیں ڈانٹا, اس نے آپ نے اس کو پہلے کیوں نہیں سمجھا دیا کہ بھائی ہمیں ایک مٹھی گاڑی رکھنی ہے آپ اس کو اس مٹھی سے کم نہ کرنا, وہ تو حکم کے غلام ہوتے ہیں ان کو پیسہ چاہیے, آپ جیسے کہیں گے ویسے وہ بنائیں گے, آپ کہیں گے مجھے گنجا کر دو تو کیا وہ کہیں گے ہم گنجا نہیں کریں گے, ہم گنجا کرنا نہیں جانتے, ہم گنجا نہیں کرتے, یہاں پہ آپ دوسری دکان جائیے, نہیں وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اس طرح حاضر ہے, آپ کہیں گے مجھے ہپیوں جیسے پاگلوں جیسے چرسیوں جیسے کال رکھنے ہیں تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم آپ کو ایسی یہ شکلیں دکھائیں گے, دیکھو یہ شکل بنانی ہے, تصویریں لگی ہوتی ہیں جانوروں جیسے, کیا آپ کو کون سا جانور پسند ہے، ہم اس جانور جیسی شکل آپ کی بنا دیں گے، فوراً تیار ہے۔ تو یہ حال ہے۔ تو میرے دوستو یہ بات نائی کو دینے والے ہیں، اپنی ایک مچھی اور تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مچھی، یہ نہیں کہ ہم نے تھوڑی کو مچھی میں شامل کر کے پکڑ لیا چوری کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سب نیتوں کا حال جانتا ہے میرے دوستو، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہلے جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تو میرے دوستو یہ داڑھی جو ہے یہ اللہ سے دوستی گاڑی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور بہت سے لوگ وہاں روضہ قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی اپنے بنایا ہوا مسئلہ تھوڑی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جو اصح الکتاب بعد کلام اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح درجہ اگر کسی کا ہے بخاری شریف کا درجہ ہے۔ بخاری شریف میں وقفر اللحاف فاحق الشوارب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ، اور ایک جگہ فرمایا خالف المشرکین وقفر اللحاف فاحق الشوارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ۔ معلوم ہوا کہ مونچھوں کو منڈانا مشرکین کا عمل ہے، داڑھی کا منڈانا اور مونچھیں رکھنا مشرکین کا عمل ہے، اور مسلمانوں کو اس کے خلاف کرنے کو فرمایا، مخالفت کرو مشرکین کو۔ تو معلوم ہوا کہ جو داڑھی منڈاتا ہے اور جو کم داڑھی رکھتا ہے وہ مشرکین کا عمل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑتا ہے۔ نبی کی ایک ناز خواں تھے، وہ دہلی کے ناز خواں تھے، وہ وہاں ایران گئے، ان کی نعت بڑی کسی کو پسند آئی، اور وہ نعت سن کر ان کو بڑی عقیدت ہو گئی تھی، یہ تو بڑی محبت رسول لگتے ہیں نعت خوان، تو خواہش بھی کسی طرح ان کی زیارت ہو جائے۔ تو ایک دفعہ وہ ایران آ گئے، ان کو خبر ہو گئی، ان کی زیارت کو بڑی دور سے گئے کہ ایسا عاشق رسول، ایسی زبردست نعت اس نے کہی، تو ان کی زیارت کروں بھائی میں۔ تو آئے ان کی زیارت کو جب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ نائی کے یہاں گئے ہیں خط وغیرہ بنوانے، اب جو دیکھا تو دیکھا کہ وہ تو داڑھی منڈا رہے، تو بہت تکلیف ہوئی۔ ان کو کہا آوا ریشمی تراش، ارے آوا اتنے، آوا کہتے ہیں کوئی عزت دار آدمی کو، کہ ارے جناب آپ اتنی داڑھی منڈا رہے ہیں، داڑھی تراش رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنی داڑھی منڈا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھین رہا، میں تو اپنے گال چھین رہا ہوں، میں کسی کا دل تو نہیں چھین رہا۔ تو انہوں نے بڑے روکتے ہوئے کہا کہ ارے ظالم، تو کسی کا دل نہیں چھین رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھین رہا ہے، تو ان کی سنت کو پامال کر رہا ہے، جو حکم دیا ہے انہوں نے کہ میرے جیسی شکل بناؤ، مخالفین کی شکل، مشرکین کی شکل نہ بناؤ، تم تو رسول اللہ کا دل چھیل رہے ہو، اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا۔ تو بہرحال مخلص تھے، محبت تھی، عقل آ گئی ان کو، اور فوراً ان کا شکریہ ادا کیا اور داڑھی مڈانا چھوڑ دیا، داڑھی رکھ لی۔ تو یہ ہے میرے دوستوں کہ داڑھی نہ رکھنا یہ بڑا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ داڑھی کا مڈانا چاروں اماموں کے نزدیک، آپ کہیں فلاں امام فلاں، چاروں ائمہ کرام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چار امام ہیں نا، چاروں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے تینوں طرف سے۔ اور یہ داڑھی کا بچہ بھی ہے، اس کو بھی تراشے نہیں، یہ کبھی ایک مٹھی نہیں ہوتا، یہ چھوٹا ہی رہتا ہے، تو بچہ بچہ ہی رہتا ہے، تو اس کو بھی منڈانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یہ خط اگر بنانی ہو، جیسے یہ یہاں جو جبڑا ہے داڑھ، اس کی حد یہ ہے کہ ایسے کریں، منہ کھولیں اور ایسے دبا لیں، تو جہاں دانت آپس میں مل رہے ہیں نا، اس کے اوپر کا حصہ تو ہم صاف کرا سکتے ہیں، اس کے نیچے کا حصہ سب کا سب داڑھی میں شامل ہے، اس کو بھی منڈانا اور ایک مٹھی سے کم کرانا حرام ہے، چاروں اماموں کے نزدیک حرام ہے۔ اس لیے بھائی دوستو پہلا عمل ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک مٹھی داڑھی ہم ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم ایک مٹھی داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہتے ہیں۔ محبت الحمدللہ سب کو ہے، عمل میں تھوڑی کمزوری ہے، بس ارادہ کر لو، ماشاءاللہ اتنے یہاں داڑھی والے موجود ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کے رزق میں کوئی کمی آ گئی، آپ کی کوئی بے عزتی کرتا ہے، آپ کی کوئی روزی چھین لیتا ہے، آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے، نہیں کہتے بھائی اور لوگوں نے ہماری عزت شروع کر دی، اور سلام کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے ساتھ رعایت شروع کر دی۔ تو بھائی داڑھی میں عزت ہے، داڑھی میں بے عزتی نہیں ہے۔ اور کتنے لوگوں نے یہ ایک پروپیگنڈا کر دیا کہ بیرون ممالک جا رہے ہیں تو داڑھی والوں کو تنگ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم خود جا چکے ہیں کتنی بار، داڑھی والوں کو کافر بھی عزت دیتا ہے، کافر بھی عزت دیتا ہے، دل سے عزت دیتا ہے، جو اللہ کے لیے داڑھی رکھتا ہے اس کو دل سے عزت ملتی ہے ہر جگہ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ پر کافروں پر بھی حکمرانی ہے اللہ کی، میرے دوستو کافر کوئی اللہ کی حکمرانی سے دور تھوڑی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس کا ایک مٹھی سے کم ایک چاول بھی کم کترانا اور مڈانا دونوں برابر ہیں، دونوں برابر. مختصر بات کر دی، اور بھی بات بہت سی باتیں ہیں، لیکن پہلا عمل یہ ہو گیا ایک مٹھی گاڑی رکھنا. تو بھائی ایک مٹھی گاڑی رکھنے کا سب ارادہ کر لیں، جوان ہو بوڑھا ہو کوئی بھی ہو. بھائی دیکھو ابھی پرسوں میں فون آیا ایک خاتون کا، ان کا 5 سال کا بچہ چل بسا. اس کے بعد جو ہے ایک لڑکا ہمارے میں، یہ تو ہماری اپنی سوسائٹی محلے کی بات بتا رہا ہوں، اور پورے شہر میں اور پوری دنیا میں کتنے لوگ چلے جا رہے ہیں. دوسرا کون آیا، دوسرے ہمارے محلے میں انتقال ہوا، 26 سال کا لڑکا، جوان لڑکا، اچانک سے چلا گیا. اس کو کوئی بخار ہوا، اسپتال میں جان دے دی. اور اس سے پہلے یہاں بھی ایک واقعہ ہوا، اور کتنے لوگ، ہمارے ایک دوست تھے ہاشم صاحب، ان کے دو دوست دفتر میں کام کرنے والے، ایک 45 سال کا تھا ایک 48 سال کا تھا، ایک 1.5 مہینے 2 مہینے کے فرق سے دونوں رخصت ہو گئے، اچانک چلے گئے، صحت مند، چلتے پھرتے، نہ جانے بلا لے پیا کی گھڑی تو رہ جائے سختی کھڑی تھی، پتہ ہی نہیں. اب سارا فسانہ، سارا رجسٹر ختم. اس لیے دوستوں ابھی عمل کا ارادہ کر لو پکا کہ اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایک مٹھی گاڑی رکھیں گے. اتنی بھی کمزور ہماری محبت اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے کہ ہم اتنی بات سننے کے بعد بھی کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے قیصر و کسریٰ کے سفیر آئے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کی داڑیاں موٹی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی بڑی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ تم کو ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے رب، اس زمانے میں بادشاہوں کو رب کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے رب نے تو حکم دیا ہے کہ داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. نفرت سے منہ پھیر لیا ان کو دیکھ. دوستو ہم روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، وہاں جائیں گے کس منہ سے جائیں گے. ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے، ان کا نام شیر محمد تھا، ملتان کے بڑے آدمی تھے، کوئی آفیسر تھے گورنمنٹ کے. تو کہا کہ حضرت میں عمرے پہ جا رہا ہوں. کہا اچھا. پھر ان سے کہا کہ ارے شیر محمد یہ بتاؤ کہ داڑھی کیونکہ موٹی ہوئی تھی، تو کہا کہ شیر محمد یہ بتاؤ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دینے جا رہے ہو، تو جب وہاں پہنچو گے تو آپ کا چہرہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے؟ بس یہ تم کے بالکل خاموش ہو گئے اور دو آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپک پڑے. حضرت نے فرمایا بس کام بن گیا. اب جو عمرہ کر کے واپس آئے کچھ عرصے بعد، پوری ایک مٹھی گاڑی رکھ کے ماشاء اللہ آئے. تو جب آئے تو حضرت نے فرمایا شیر محمد، اب تم شیر محمد لگ رہے ہیں، اب تم شیر محمد لگ رہے ہیں، کہ پہلے تم دلی معلوم ہوتے تھے، اب تم شیر محمد لگ رہے ہیں. تو بھائی داڑھی کا سب ارادہ کریں، کسی سے مت ڈریں. ہاں کیونکہ کوئی کسی کے اندر دم نہیں کہ کسی اللہ کا حکم مانے کوئی شخص اور اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے، کسی کی مجال نہیں ہے. جو عزیز اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو ایک مکھی داڑھی، اور دوسرا کام یہ کہ ہم اپنے ٹخنوں کو جب چل رہے ہو اور کھڑے ہو، چاہے ہم پتلون پہنے، چاہے ہم لنگی پہنے، چاہے ہم جبہ پہنے اوپر سے، چاہے ہم چادر اوڑھے ہوئے ہیں، وہ چادر جبہ پتلون لنگی جو بھی لباس ہے، شلوار ہے، پاجامہ ہے، اس وقت چلتے وقت اور کھڑے ہوتے وقت مردوں کے لیے حکم ہے کہ یہ ٹخنا کھلا ہے. بس اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. اور میرے حضرت فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی گھڑی معمولی گناہ تو نہیں آتی، یہ گناہ کبیرہ ہے. بعض لوگوں نے اس میں استدلال کیا ہے کہ جس میں تکبر ہو تکبر کی وجہ سے منع ہے، ایسی بات نہیں ہے دوستو. ایسے واقعات ہوئے، ایک صحابی حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انی حمشت ساقین، میری پنڈلیاں سوکھ رہی ہیں. اس میں اشارہ تھا کہ یہ پوچھنا کہ کیا میں اپنے ٹخنے ڈھاک سکتا ہوں تاکہ میرا عیب نظر نہ آئے. تو فرمایا کہ یہ تیرا عیب تو اللہ کی طرف سے ہے کہ تیری پنڈلیاں سوکھ گئیں، یہ نافرمانی تیری طرف سے ہے، تیری طرف اجازت نہیں دی. اسی طرح ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کی چادر اوڑے ہوئے تھے، چادر جو ہے ٹخنے سے نیچے لٹک رہی تھی. تو فرمایا کیا عمل کا فی اس وقت، کیا تمہارے لیے میری ذات میں نمونہ نہیں ہے؟ تم نہیں دیکھتے کہ میرے ٹخنے ہر وقت کھلے رہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آخری سانسیں تھیں، آپ کا غلام حاضر ہوا تو اس پہ ہزار کسی وجہ سے نیچے ہو رہا تھا، خدمت میں لگا ہوا تھا، موقع بھی ایسا تھا، شہادت کا آخری سانسیں تھیں، تو خیال نہیں رہتا انسان کو. تو حضرت عمر کو اس حال کے اندر بھی اپنے اس حال کے اندر حضرت عمر کو خیال تھا, فرمایا ارفع ازارک یا غلام, اے غلام کو اپنا ازار اوپر کرنا, بجائے اپنی جان پہ توجہ دینے کے کہ آخری سانسوں میں ہوں ہائے کیا ہوگا, کیا فکر ہے کہ میرے غلام کی ٹخنے ڈھس رہے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی ہو رہی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو اس حالت میں بھی اس کا خیال تھا, اس لیے اس میں تکبر اور اس کی قید نہیں ہے میرے دوستو. اور فرمایا کہ اگر تمہارے اندر تکبر نہیں تو تم ٹخنے کھولی کیوں نہیں لیتا, کھولنے میں تمہیں کیا آ رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ کچھ دل میں بات ہے جو ٹخنے ڈھانک رہے ہیں. ہاں اگر بے اختیاری بازے لوگوں کا پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, کسی سے ہم بدگمانی بھی نہیں کریں گے, کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہے کسی کو خیال نہیں رہا, لٹک گیا تو جیسے ہی خیال آئے پھر فوراً اس کو اوپر کر لیں, استغفار کر لیں. تو دو عمل ہو گئے, ایک اونچی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے اور مونچھوں کو بالکل باریک ٹکرانا, یہ اسی میں شامل ہے. دوسرا عمل جو ہے وہ تخنے کھول کے چلنا, مردوں کے لیے چلنا اور کھڑے ہونا, لیٹے ہو بیٹھے ہو تخنا ڈھک جائے کوئی حرج نہیں. موزہ پہن لیں تو موزہ نیچے سے اوپر آتا ہے, اس کو ازار نہیں کہتے, ازار اس لباس کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. لہٰذا موزہ اگر پہن لیں اور تخنا ڈھک جائے تو کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں, موزہ پہن لیجیے آپ. اگر آپ کو تخنا کھولنے میں شرم ہے تو آپ موزہ پہن لیجیے, تخنا ڈھک جائیں گے, موزے سے ڈھک لیجیے, پتلون شلوار لنگی جبا جو بھی ہو اوپر سے آنے والا لباس وہ نہ. اگر اللہ والا بننا ہے دوستوں کو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا, ورنہ ہم اللہ والے نہیں بن سکتے. اور تیسرا کام جو ہم یہاں بتاتے رہتے ہیں, دو کام تو اسٹرکچر کے ہو گئے کہ سر پر انگریزی بال بھی نہ رکھو بھائی, آج کل عجیب عجیب جانوروں جیسی شکلوں کے بال رکھ لیتے ہیں, سنت کے مطابق بال رکھو. اگر انتقال ہو جائے گا حدیث پاک میں جس حالت میں انتقال ہوگا اسی حالت میں وہاں اٹھایا جائے, تو کس حال میں ہم اٹھنا وہاں پسند کرتے ہیں ہم خود فیصلہ کر لیں بھائی. سر پر انگریزی بال نہ رکھیں, سنت کے مطابق یا تو برابر کر لیں, یا اگر پٹے رکھنے کا شوق ہے, سنت کے لیے شوق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا دوستو, جو آج کل یہ عام مرض ہے کہ انسان میں اخلاص بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے, اس لیے میرے حضرت نے فرمایا کہ سر منڈانا بھی سنت ہے اور برابر بال رکھنا بھی سنت ہے. اس زمانے میں بہتر یہ ہے کہ یا تو سر منڈا کر رہو یا چھوٹے چھوٹے بال رکھو سب طرح سے برابر, یہ دونوں بھی سنت ہے, اگرچہ پٹے بال بھی سنت ہے, لیکن اس زمانے میں ایمان کو بڑا سخت خطرہ ہے میرے دوست. تو اس لیے میرے حضرت نے فرمایا سر کے بال انگریزی نہ ہو, ایک مٹھی داڑھی ہو اور ٹخنا کھلا ہوا ہو, یہ ہمارا اسٹرکچر صحیح ہو گیا, اسٹرکچر سنت کے مطابق ہو گیا. اور اس کے بعد دو کام فنیشنگ کے ہیں, ایک نگاہ کی حفاظت, اور کس سے کرنی ہے نگاہ کی حفاظت؟ نامحرم عورتوں سے. مثلا ہماری جو تایازاد چچرزاد خوفیزاد جتنی زاد ہیں ماموزاد, یہ سب آپس میں نامحرم ہیں, ان کو دیکھنا, ان کے قریب رہنا, ان سے بے تکلفی کرنا, اسی طرح بھابھی اور سالی, اور اسی طرح جو ہے چچی اور ممانی, یہ سارے رشتے دوستوں کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ ہم نے بنائے, کوئی مولوی نے بنائے, سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, اور سارے رشتوں کے لیے اللہ نے تقسیم کر دی کہ ان کو دیکھ سکتے ہو ان کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ کا حکم ہے, ہمارا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے, مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں ہے دوستو, وہ مولوی مسئلہ جو بنانے والا ہے وہ اور لوگ ہوتے ہیں, ہم تو مسئلہ بتاتے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں سے پردہ کرنا, اسی طرح عورتوں کے لیے جیٹھ اور دیور سے پردہ کرنا, ان سے دور رہنا, ان کو نظر سے بھی نہ دیکھنا, قلباً تین طرح کی دوریوں سے اختیار کرنی ہے, عیناً یعنی آنکھوں سے, قلباً یعنی دل میں ان کا خیال نہ لانا, اور غالباً یعنی جسم سے ان کے قریب نہ رہنا, کیونکہ اگر قریب رہو گے تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے دل کا حدود اللہ فلا تقربوها, کہ یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جانا, کیونکہ قریب جاؤ گے تو اس میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے اسباب گناہ سے دوری ضروری ہے, ورنہ گناہ میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. تو ان رشتوں سے عورتوں کے لیے جیٹھ دیور بہنوئی پھوپا پالو یہ سب نامحرم رشتے ہیں, جتنے بھی نارائن میں نامحرم رشتے ہیں. اور مردوں کے لیے ایک اور کام ہے کہ بھائی بیریش لڑکوں سے بھی نگاہ کی حفاظت ہے. بیریش لڑکوں کا بھی بہت بڑا فتنہ ہے, جگہ جگہ فتنہ ہے, ہمارے ملک کیا پوری دنیا کے اندر یہ فتنہ ہے کہ لڑکے لڑکے شادیاں کر رہے ہیں, بیرون ملک میں جتنے جانورانہ کام ہیں وہ سارے وہاں ہو رہے ہیں, اور ہم ان کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, یہ ان کی ترقی کا حال ہے کہ وہ مرد سے مرد کی شادیوں کو جائز کر رہے ہیں. اس قدر خبیث فعل, جس پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا, اس قدر زبردست عذاب نازل ہوا, پورا قصہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ بدفعلی کرتے تھے مردوں کے ساتھ. تو یہ شعبہ بھی ہے جس پر عام طور پہ نظر کی حفاظت کا تو بیان ہی کوئی نہیں کرتا, اوپر سے لڑکوں سے نظر کی حفاظت کو لڑک عجیب سمجھتے ہیں, حالانکہ شریعت کا بہت بڑا حکم ہے. لہذا جو لڑکے ہیں یعنی جو ابھی 8-10 سال کی عمر سے یہ کشش شروع ہو جاتی ہے اور یہ اس وقت تک رہتی ہے جب چہرے پر کشش ہوتی ہے. اور بہت سے لوگوں نے شکایت کی کہ ہمیں ایک اٹھ کی داڑھی والے سے بھی جو ہے کشش معلوم ہو رہی ہے. تو یہ تو اپنا معاملہ ہے بھائی, اپنے دل کو خود کٹو لے آدمی کہ میں کیا ہوں, کیا کر رہا ہوں, اللہ کا حکم کیا ہے. لیکن یہ واقعات ہو رہے ہیں, بس پہلی کے واقعات ہو رہے ہیں, لڑکوں سے لڑکوں کے ساتھ بدمائشیں ہو رہی ہیں. لہٰذا حضرت نے فرمایا کہ دونوں طرح نگاہ کی حفاظت پر دھیان. اور چوتھا عمل کیا ہے؟ اور ہاں, نظر کی حفاظت میں خاص طور سے آج کل کوئی مصیبت ہی موبائل کی آ گئی, نیٹ کی آ گئی ہے, کیبل کی آ گئی ہے, کہیں واٹس ایپ کے بہانے, کہیں فیس بک کے بہانے, کہیں یوٹیوب کے بہانے, کہیں اپنے اسٹڈی کے بہانے, یہ نیٹ کے ذریعے سے جو بدماشیاں چل رہی ہیں, ننگی فلمیں چل رہی ہیں اور نگاہوں کی خراب ہو رہی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, زنا عین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. چاہے کوئی ملا ہو, چاہے عالم ہو, شیخ الحدیث ہو, کتنا بڑا عالم ہو, اگر نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا دوستو, خدا رسول کی لعنت کا مستحق ہوگا. مشکات شریف میں ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ کے رسول سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی بدوا فرما رہے ہیں کہ جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا, جو بری نظر سے دیکھ رہا ہے یا جو اپنے آپ کو دکھا رہا ہے یا دکھا رہی ہے یا جو دیکھ رہی ہے, دونوں پر اللہ کے رسول کی بدوا کی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اس پر. کتنا بھی بڑا عالم ہو, کچھ بھی ہو, میرے دوست اگر گناہ سے نہیں بچتا تو بس بڑا ظلم کرتا ہے اپنے اوپر. بخاری شریف کی حدیث جو سنا دی اور مشکات شریف کی حدیث جو سنا دی. اور نظر کی حفاظت کے بعد چوتھا کام دل کی حفاظت. دل کی حفاظت یعنی دل کے اندر گندے خیالات کا نہ لانا. آ جائے کوئی نقصان نہیں, گھبرانے کی بات نہیں, تقاضے آئیں گے لیکن ان پر عمل نہیں کرنا, ان میں مشغول نہیں ہونا, یہ ہمارے اختیار میں ہے. بس اختیاری کام پر پکڑ اور سزا اور جزا ہے اپنا. اور اگر غیر اختیاری خیال آ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کہیں مصروف کر لے, کسی سے بات چیت کرنے لگ جائے, مسجد چلا جائے, تبلیغی دوستوں میں بیٹھ جائے, یا اور کچھ نہ ملے تو بھائی گھر میں سبزی, آلو سبزی بنانے شروع کر دے, چائے بنا کے پی لے, اپنے محرم لوگوں میں, اپنے دوستوں میں بات چیت کرنا شروع کر دے. خیالات کو بھگانے کا بالکل نہ سوچے, بھگانے سے اور چپکتے ہیں. سمجھ لیا آپ نے کہ بھگانے سے خیالات اور زیادہ چپکتے ہیں. بھگانے کی کوشش نہ کریں گے بلکہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں مشغول کر لیں گے. جب ہم مشغول کر لیتے ہیں دوسرے کام میں تو نفس دو کاموں میں ایک ساتھ توجہ نہیں دے سکتا, دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں گے, وہ والے خیالات خود ہی ختم ہو جائیں. تو دل کے اندر گندے خیالات نہ لانا. اور دل کی اور بھی بیماریاں ہیں کہ دل کو حسد سے پاک کرنا, تکبر سے پاک کرنا, عجب سے پاک کرنا, اور دکھلاوے کے مرض سے پاک کرنا, بدگمانی کے مرض سے پاک کرنا, غیبت کے مرض سے پاک کرنا, اور بدگمانی اور دوسروں کی بدخواہی سے پاک کرنا, یہ سب باتیں, یہ سارے دل کے اندر گندے خیالات نہ رکھنا, دل کی صفائی کرنا, یہ چار اعمال ہیں. میرے دوستوں, میرے حضرت نے بارہا قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ اب یہ چار کام جو کر لے گا وہ اللہ کا ولی ہو جائے. قسمیں اٹھا کر فرمایا, رو کے فرمایا کہ چار کام کر لو اللہ کے ولی ہو جاؤ. پھر ایک موقع پر تو حضرت نے جوش میں فرمایا کہ جو ایک ہی کام کر لے, کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے, ایک نگاہ بھی خراب نہ کرے, ایک نگاہ بھی خراب نہ کرے, اور اگر خطا ہو جائے تو رو کر جب تک اللہ سے معافی نہ مانگ لے, اللہ کو منع نہ لے, تو چین نہ پاوے, تو وہ شخص بھی اللہ کا ولی ہو جائے. یعنی یہ کام ایسا کام ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم حلاوت ایمانی سے شخص کو عطا فرما دیں گے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا, جب حلاوت ایمانی مل جائے گی دوستوں, تو اس کی طبیعت پاکیزہ ہو جائے گی, اس کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے, اس کے دل کی بصیرت کھل جائے گی, دل جو گندے گناہوں کے آماجگاہ بنا ہوا تھا پاک و صاف ہو جائے گا, عقل سلیم اس کو عطا ہو جائے گی, بصارت بھی عطا ہوگی, بصیرت بھی عطا ہوگی. تو ہر دین کے کام میں شوق و ذوق کے ساتھ وہ عمل شروع کر دے گا, اور عقل سلیم اس کو عطا ہوگی کہ صحیح راستے پر چلے گا اور برے راستے سے خود ہی بچنا شروع کر دے گا. گناہوں سے طبعی نفرت پیدا ہو جائے گی میرے دوست. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کتابیں ہیں ہم لائے, میرے حضرت کا واز ہے, یہ واز یہاں تقسیم ہوتا ہے الحمد للہ. اس واز کو سب لوگ لے لیں, اور جو خواتین ہیں کچھ بھیج دیجیے. جن جو خواتین اپنے مردوں کے بغیر آئی ہیں تو خواتین بھی لے لیں, ایک گھر میں ایک واز چلا جائے اس کا. یہ چار اعمال جو ہم نے بیان کیے ہیں یہ اس کتاب میں سب مسائل وغیرہ سب حوالہ جات کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں, جس کو یہ اس کے پاس نہ ہو یہ کتاب بھی لے لیں, اور اس میں ذکر و اذکار بھی لکھے ہیں, بہت سی چیزیں اس میں لکھی ہیں. آپ جن کو چاہیے یہ چار اعمال ان کے پاس نہ ہو. اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے, کیونکہ سنتوں کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تک پہنچ جانے کا راستہ سنتوں کو اختیار کرنا, ایک ایک سنت کو اختیار کرنا. ان کے پاس یہ کتاب نہ ہو وہ لے سکتے ہیں. آسان آسان سنتیں لکھی ہوئی ہیں صبح شام کی. Gracias.